سورة النجم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، جیسے ستاروں کو اپنی منزل کا پتہ ہے، غروب ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ طلوع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی معلوم ہے وہ کیوں آئے ہیں، وہ کیا لے کر آئے ہیں، اور وہ سیدھے رستے پر ہیں، وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں. وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں باتیں کر رہے، یعنی کو اپنی خواہشات کی باتیں تمہیں نہیں سنا رہے، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. جبریل علیہ السلام ان کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں، جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یہ اس سے کچھ کم فاصلے پر رہ گیا. وہی کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو آ کر پیغام دیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اس کو پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اصلی شکل میں. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، وہاں بھی اصل شکل میں نظر آئے، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. مأوا کہتے ہیں قیامگاہ، وہ جنت جو اہل ایمان و تقویٰ کو ملنے والی. بعض کہتے ہیں وہ جنت جس میں شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یعنی معراج کے موقع پر جب آپ ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جائے گئے تھے، جس کے آگے جبریل نے جانے سے بھی انکار کر دیا تھا. نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی بہت ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے وہ سب کچھ لیا جو رب نے دیا، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانے کے لیے لے جایا گیا تھا، جو کہ سورت الاسراء میں آپ پڑھ چکے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور پھر مسجد اقصا سے آسمانوں پہ لے جائے گئے. افرأیتم اللات والعزى، ایک طرف تو ہے یہ سب انتظام اور اہتمام، اور دوسری طرف تمہارے اپنے ہاتھوں کے گڑے ہوئے بت. اللہ تم کو کس طرح بلا رہا ہے، کن بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہے، اور تم کن پستیوں میں جا رہے ہو؟ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. جب یہ ذکر آتا ہے نا، اور اس کو ایک خاص انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں اللہ کے لیے تم نے بنا لی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹیوں کی قدر و قیمت کم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اگر شریک ٹھہرایا بھی تو اس کو جس کو تم خود نہیں پسند کرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو دونوں ہی مخلوق ہیں اور اپنی تخلیق سے تو اللہ کو پیار ہے. اور تم نے یہ جن کو معبود بنایا بھی تو وہ بھی دراصل تمہارے باپ دادا نہیں، یہ نام رکھے تھے، ان کی حقیقت کچھ نہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، دلیل، کوئی بھی حجت نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بس ان کے خیالات ہیں یہ، اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی ہے؟ ام للانسان ما تمنا، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، انہوں نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں. بالکل جھوٹ، بے بنیاد اور بیس لیس بات ہے یہ. وہ محض گمان، خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ اور مطلوب نہیں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. اب یہاں دو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ایک شخص کی، نمبر ایک وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، من تولا عن ذکرنا، منہ موڑ کے جاتا کدھر ہے، دنیا کی طرف. کیا چاہیے اس کو؟ لم يرد الا الحیات الدنیا، دنیا چاہیے. سوچئے کیا یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، کہیں ہماری تو نہیں کہ ذکر میں دلچسپی نہ ہو، ذکر کی مجلسوں میں دلچسپی نہ ہو اور وہی وقت ہم بازاروں میں اور مالز میں گھومتے ہوئے گزار دیں. کیونکہ عام طور پر ہوتا تو یہی ہے کہ جب انسان کوئی کارآمد کام نہیں کرتا، مفید کام نہیں کرتا، تو اس کا وقت وہی وقت بیکار چیزوں میں لگ جاتا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بمن اهتدى، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو ذکر سے منہ موڑے اور دنیا کے پیچھے بھاگے، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی وہ صرف دنیا ہی کی کھوج کرید میں لگے ہوئے ہیں. اور اب تو دنیا گھروں میں ہی آ گئی ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں، ای بے پہ بیٹھ جائیں، گوگل پہ بیٹھ جائیں، ریسرچ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں تو کیٹلاگ دیکھ دیکھ کے دل بہلاتے رہیں، مختلف چیزوں کی شکلیں انہیں سے خوش ہوتے رہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کی دلچسپی بھی اسی میں بڑھنے لگتی ہے. کبھی انسان سوچے کہ کیا چھوڑ کر کیا لیا، کس سے غافل ہوئے اور کیا کس چیز کے پیچھے لگ گئے، کیا یہ نفع کا سودا ہے؟ اور پھر سارا علم بھی انہی باتوں کا ہوتا ہے. ذالک مبلغ من العلم، یہ ان کے علم کا سورس ہے، یہ کنواں ہے جس سے وہ پانی پیتے رہتے ہیں، اسی کا مزہ چکھا ہے انہوں نے، اسی کا ہی پتا ہے ان کو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو ذکر سے دلچسپی نہیں ہوتی اور ساری دلچسپی صرف دنیا سے ہوتی ہے، اگر ان سے آپ ایک آیت پوچھ لیں، اس کا مطلب پوچھ لیں، اللہ کے احکامات پوچھ لیں، تو کچھ پتا نہیں ہوگا. یا تو لا علمی ہوتی یا کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں کی یا کوئی سکھانے والا ہی نہیں پہنچا. آج کل جیسا کہ سیلاب کی وجہ سے ہماری مختلف ٹیمز, ہماری الحمدللہ سٹوڈنٹس روزے کی حالت میں ڈیلی ایسی جگہوں پر خود بذات خود میک شور کرنے کے لیے کہ چیزیں صحیح جگہ پہ جا رہی ہیں مختلف علاقوں میں جاتی ہیں, اور وہاں جا کر لوگوں کو صرف خوراک نہیں دیتے بلکہ ساتھ کچھ نہ کچھ ذکر کی بھی تلقین کرتی کہ اللہ سے استغفار کرو. تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ہم انہیں استغفار پڑھنے کو کہہ رہے تھے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ استغفار کیا ہوتا ہے, اس قدر جہالت. تو اب باقاعدہ کچھ علاقوں میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کو ساتھ سکھائیں بھی. کیوں؟ صبح اٹھے اور شام ہوئی اور اسی کھیت میں اور انہی جانوروں کے پیچھے اور وہی ان کی زندگی, ان کے بارے میں سب معلومات ہے لیکن قرآن کیا ہے, کتاب کیا ہے, دین کیا ہے, ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں. تو پھر ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے, ہم کس چیز کے ماسٹر ہیں, کس چیز کے ماہر ہیں, ہمارے علم کا سورس کیا ہے. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدا. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے, اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. یہ اس کے بعد بھٹکنے اور علم کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو دنیا کا علم زیادہ رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند سمجھتے ہیں, خواہ دین کا کچھ بھی نہ جانتے ہوں. اور دین والوں کو عام طور پر حقیر سمجھا جاتا ہے, یا کوئی دین کا علم حاصل کرنے لگے تو لگتا ہے بیکار کوئی کام کر رہا ہے, فارغ تھا اس لیے اس نے ٹائم پاس کرنے کا یہ بہانہ ڈھونڈ لیا کہ قرآن پڑھنے چل پڑے. کہا یہ فیصلہ تو اللہ پہ چھوڑو. لیکن ہم سب ایک بات پہ ضرور غور کریں کہ ہمارے ڈیسیژنز کی بنیاد کیا ہوتی. کوئی بھی ڈیسیژن جو ہم لیتے ہیں, چھوٹا یا بڑا, زندگی میں لائف میں کوئی ڈیسیژن لینا, مثلا رشتہ سلیکٹ کرنا ہے, مثلا کوئی جگہ خریدنی ہے آپ کو, کوئی مکان خریدنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, تو آپ کا ڈیسیژن کس پر بیسڈ ہوتا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا آپ کے پریویس نالج پر اور آپ کی دلچسپیوں پر. آپ کا جو پاسٹ کا علم ہوتا ہے, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, یا جو آپ کے دل کی خواہشات ہوتی ہیں, یہ دونوں چیز مل کر آپ کو ڈیسیژن بناتی ہیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, کس چیز میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انسان دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہ رکھے اور دنیا کا کوئی کام نہ رکھے. نہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کا سبق دے رہے ہیں اور بار بار دے رہے ہیں. لیکن کائنات میں غور و فکر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اس کو دنیا کے فائدے کے لیے پھر استعمال کرے اور بنانے والے کو بھول جائے. مبلغ علم کیا ہوا؟ صرف پھر وہ دنیا ہی رہ گئی نا, وہی سورس رہ گیا. تو خواہ آپ دنیا کے کام کر رہے ہو, خواہ آپ دین پڑھ رہے ہو, اصل چیز ہے اللہ کی یاد, اللہ کی رضا, اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان سب چیزوں کا استعمال. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. دنیا کا مالک بھی اللہ ہے, آخرت کا مالک بھی اللہ ہے, دین بھی اللہ کی طرف سے ہے, سب کچھ اللہ کا. بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش والفواحش الا اللمم. کون ہے یہ نیک کام کرنے والے؟ جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا, جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں, فحش سے بچتے ہیں. کل بھی آپ کو حدیث سنائی گئی تھی کہ کچھ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں, راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں, لیکن جب کبھی تنہائی میں موقع ملتا ہے کوئی حرام کام بھی کر جاتے ہیں. تو لازم ہے کہ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ نگاہوں کی بھی حفاظت کرے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں, صرف اچھی غذا کھانا کافی نہیں, جب تک کہ انسان نقصان دہ غذا یا جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے ان سے نہ بچے, الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. کیونکہ بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہوتا, کوئی چیز اچانک سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو وہ غلط ہونے کے باوجود اچھی لگنے لگتی. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت آئی اور پھر چلی گئی, آپ نے اللہ سے معافی مانگی کہ یار اب مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھ. تو یہ جو وقتی کیفیات ہوتی ہیں انسان کی, جو اس کے اندر رک نہیں جاتی, اتر نہیں جاتی, اسٹے نہیں کرتی, ان سے اللہ درگزر کرتا ہے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، مت کہو کہ بڑے نیک ہیں ہم پاک ہیں، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ وہ ابراہیم الذی وفا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا نیکی کی طرف آتا ہے، تھوڑا قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، کسی اچھے دوست سے دوستی ہوتی تو تھوڑے سے نیک کاموں میں ذرا سا آگے جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ انکنوینئنٹ ہو رہا ہے کچھ، یا یہ کہ دینے میں اس کے اپنے کسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے تو انسان اپنے ہاتھ بھی روک لیتا ہے اور اپنا راستہ بھی بدل کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ سب بھی پتا ہے کہ کون کمپلیٹلی اس کی طرف آتا ہے اور کون آتے آتے رک جاتا ہے، اور کون تھوڑا سا کر کے کافی سمجھتا ہے کہ بس نام لگا دیا ہو گیا نا پورا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیم تھی؟ سب سے پہلے تو ان کی پرسنالٹی کا حق بتایا گیا، صفت خاص کہ وہ وفادار تھے۔ تھوڑا سا کر کے چھوڑ دینے والے وفادار نہیں ہوتے، وفادار وہ ہوتے ہیں جو آخر دم تک ساتھ رہے۔ اللہ تزر وازرہ تم وزرا اخرا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، اس نے سعی کی ہے، انسان کو وہی ملے گا۔ تو ہم سب بھی دیکھیں کہ ہماری دوڑ کس طرف ہے، ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش ان قریب دیکھی بھی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ وہ کوشش ایک طرف، دنیا میں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز پہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، اور پھر وہ کام کہیں پینڈنگ میں چلا جاتا ہے، اور چیزوں میں دب جاتا ہے، کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا، بیکار ہو گیا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی بھی قدردانی فرمائے گا، اور پھر اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی۔ اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، واپسی وہی ہے، منتہا وہی ہے، لہذا وہ سب سے بہترین جگہ ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، ایک بون سے جب کوئی وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوسری زندگی کا بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ کیسا ہے وہ رب جس کے یہ سارے کام، یہ سارے کمالات، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، یہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا قوم لوط، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی قوم لوط کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑ کے اوپر لے جایا گیا تھا، اوپر سے پٹخایا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسی، اور پھر زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ گئے، اور اوپر سے پانی چھا گیا، دھماکوں سے زمین پھٹی، اس میں آگ بھی لگی، یعنی ہر طرح کے عذاب ان تک پہنچے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس اے مخاطب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے، یا کبھی معنی آتا ہے کہ جھگڑو گے، یعنی اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا لیکن تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس کی باتوں میں شک کرتے ہو، یا پھر اس کی باتوں میں جھگڑتے ہو۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو اللہ کی باتوں پہ بڑا اعتراض ہے، اللہ کے دین پر بہت اعتراضات ہیں، اللہ کے دین پر طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں۔ اگر وہ صرف کوئی ایک نشانی بھی دیکھ لیں اللہ کی قدرت کی، صرف اپنی باڈی کے ایک سیل کا میکنزم بھی دیکھ لیں، تو وہ خدا کا انکار نہ کر سکے اور اس کے علم اور حکمت کا۔ کہ کب سے ریسرچ ہو رہی ہے سیل پر، وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. اگر سب سے چھوٹی اکائی کا یہ حال ہے تو بڑی بڑی چیزوں کا کیا حال ہوگا، ان کے سارے پہلوؤں کا احاطہ تو انسان کر بھی نہیں سکتا. تو جب انسان کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو اس کے دین پر کوئی شک نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں میرے رب نے جو کہا سچ ہی کہا. ھذا نذیر من النذر الاولى، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. یعنی قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی تو وہ اپنا پورا کام کر کے چھوڑے گی، کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا، کہیں بھاگ نہیں سکتا. تو اے انسان تو کہاں بھاگے گا اس کو چھوڑ کے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ دین کی بات اللہ کے حکم پر ہی تمہیں حیرانی ہوتی ہے، کہ یہ عجیب چیز ہے. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وانتم سامدون، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، اور ہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، یعنی گانے بجانے میں اور انٹرٹینمنٹ میں، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ اللہ کی بات صرف اس کو سمجھ آتی ہے جو حق کو پانے کے لیے سنجیدہ ہو، جس کے اندر سنجیدگی ہو، جس کے مزاج میں کچھ سیکھنے سمجھنے کا شوق ہو. یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کا دل اس میں نہ لگے یہ اس کے اندر زبردستی جائے. فاسجدوا للہ واعبدوا، پس جھک جاؤ اللہ کے لیے اور بندگی بجا لاؤ، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے. یعنی اکڑنے کی بجائے، غفلت کے کام کرنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کر لو. ابھی بھی وقت ہے پلٹنے کا، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو مکہ والوں کے مطالبے پہ دکھایا گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، کیونکہ اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی مرضی نہیں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچنا ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے بدرجہ اتم، مگر تنبیہات ان پر کارگار نہیں ہوتی، یعنی ڈراوے ان کو کام نہیں آتے، فائدہ نہیں دیتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، یعنی ان سے اعراض برتو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا یا انجان چیز کی طرف پکارے گا جس کا انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اور وہی منکرین جو دنیا میں انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے. ھذا یوم عسیر، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دن سخت ہے لیکن وہ مانتے نہیں، لیکن کل قیامت کو ان کو سمجھ آ جائے گی. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا ہے. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. طوفان نوح کی طرف اشارہ ہے. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تخت اور کیلوں والی یعنی کشتی پہ سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کی وجہ سے کسی کی نظر میں بے قدر ہو رہے ہوں تو اللہ کافی ہے قدر کرنے کے لیے، کس طرح جیسے اس نے نوح علیہ السلام کی قدر کی، جیسے باقی پیغمبروں کی قدر کی. آپ دیکھیں، آپ کسی انسان کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی شکر گزار ہوتا ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. کہاں یہ کہ آپ خالص اللہ کے لیے کچھ کریں اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آزمائش ہوتی رہتی، دیکھا جاتا ہے کہ کب تک یہ واقعی یہ کام کرتا ہے اور اللہ کے لیے خالص بھی ہے. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کہا جاتا ہے کہ کوہ ارارات پر کچھ ہوا بازوں کو یہ کشتی نظر آئی اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر اس کو برف وغیرہ سے نکالا گیا، اور یہ عبرت ہے جہان والوں کے لیے، نشانی ہے، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. فکیف کان عذابی ونذر، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا بھیج دی ان پر، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، کوئی دیوار سے ڈر ٹکرایا، کوئی زمین پہ جا سر پھٹا اس کا. آپ سوچیں کہ ایسی ہوا چلے کہ جو انسانوں کو اٹھا کے پھینکے اور پھینک پھینک کے مار دے، کیا حال ہوگا ان کا کہ کسی چیز کو وہ پکڑ ہی نہیں سکتے، کہیں تھام ہی نہیں سکتے. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور وہ کس طرح گرے پڑے تھے جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع قبول کر لیں؟ یعنی جب بھی کسی نے نصیحت کی لوگوں نے اس کو حقیر ہی جانا، اور اس کو حقیر جانتے ہوئے اس کی اچھی بات کو بھی حقیر کر دیا. اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم نے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب یہ جتنے بھی واقعات سنائے جا رہے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں کہ جو پڑھ کے بھی سمجھ نہ آئے. لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال لیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. شکر گزار، اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کی راہ دے دیتا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آلِ فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ تم جو چاہو کرو اور تمہیں معافی کر دیا جائے گا؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، یعنی اللہ کا عذاب ہمیں نہیں پہنچے گا، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، اور جنگ بدر میں ایسا ہو گیا. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہی ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. انا کل شیء خلقناه بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی، ایسے ہی اللٹا پیدا نہیں ہو گئی بلکہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا سب کو. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. یعنی جب کسی قوم کو پکڑنا ہو یا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس کو لمحے کی دیر بھی نہیں لگتی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کہ ان جیسے کام نہ کرے اور سیدھے رستے پہ آ جائے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے بھولنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں، ہر ایک کو بدلہ مل کر رہے گا. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب مقرب ہو کر وہاں ان کو ٹھکانہ ملے گا. یہ ہے وہ عزت کا مقام. اس جگہ کے لیے سب کو سٹرگل کرنا چاہیے، سٹرائیو کرنا چاہیے، چھوٹی باتوں پہ راضی نہ ہو، جنت سے کم کسی چیز کا سودا نہ کریں، جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہ ہو، اس وقت تک چین اور آرام سے نہ بیٹھیں جب تک وہ منزل نہ پالیں کہ اللہ کے قریب ترین. لہذا وہ کام کریں جو آپ کو اللہ سے قریب کر لے، خواہ وہ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو.